واک کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی قیام گاہ مکتبہ عمر پر آ گئے. یہاں کمرے میں دوبارہ تقریباً 10 علماء اکٹھا ہو گئے. ان سے دیر تک دینی اور دعوتی موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی. اس وقت ایک بات میں نے یہ کہی کہ جو لوگ صرف عوام کے درمیان کام کرتے ہیں عام طور پر ان کا ذہنی ارتقاء نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ خواص کے درمیان دعوتی کام کریں ان کا مسلسل ذہنی ارتقاء ہوتا رہے گا. گویا کہ عوام کے درمیان دعوتی کام یک طرفہ نوعیت کا کام ہے، یعنی ایک سننے والا ہے اور دوسرا سنانے والا. اس کے برعکس خواص کے درمیان دعوتی کام دو طرفہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں ایک طرف مدعو کو نئی باتیں ملتی ہیں اور دوسری طرف داعی کو ڈسکشن اور ڈائلاگ کے دوران نئی نئی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پہلا طریقہ اگر یک طرفہ تعلیم یونی لیٹرل لرننگ پر مبنی ہے تو دوسرا طریقہ دو طرفہ تعلم یعنی بائی لیٹرل لرننگ پر مبنی. اسی طرح میں نے ایک بات یہ کہی کہ قرآن میں چار قابل انعام گروہ کا ذکر آیا ہے. مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بحوالہ سورۃ النساء آیت 69. میں نے کہا کہ میری سمجھ کے مطابق اس آیت میں انبیاء سے مراد پیغمبر ہیں اور صدیقین سے مراد اصحاب پیغمبر اور شہداء سے مراد دعات کا گروہ ہے. صالحین سے مراد وہ افراد ہیں جن کے لیے قرآن میں دوسری جگہ مقتصد بحوالہ سورۃ 35 آیت 32 کا لفظ آیا ہے. پھر میں نے کہا کہ معرفت کے تمام درجات اپنی نوعیت کے اعتبار سے آج بھی پوری طرح کھلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ وہ اعلیٰ درجہ بھی جس کے بارے میں حدیث میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں. عبادن لی یسو بی انبیاء ولا شہداء یغبطہم النبیون والشہداء لمقعدہم و وقربہم من اللہ یوم القیامہ، بحوالہ مسند احمد جلد 5 صفحہ 341. انبیاء کے اس رش کا سبب غالباً یہ ہوگا کہ جو درجہ معرفت انبیاء نے فرشتہ جبریل کے ذریعے حاصل کیا اسی نوعیت کی معرفت یہ لوگ فرشتہ جبریل کے بغیر حاصل کر لیں گے. معرفت کا یہ حصول بعد کے زمانے میں اہل ایمان کے لیے سائنسی دریافتوں کے ذریعے ممکن ہو سکے گا. دہلی کے مقابلے میں عمر آباد کا موسم بہت خوشگوار تھا. دہلی میں درجہ حرارت 41 ڈگری تھا جبکہ یہاں کا درجہ حرارت 31 ڈگری ہے. رات نہایت سکون کے ساتھ گزری. 8 جون 2010 کو فجر کی نماز ہم لوگوں نے جامع دارالسلام کے کیمپس کے اندر واقع مسجد سلطان میں پڑھی. یہ مسجد 1993 میں بنائی گئی. مسجد کافی وسیع اور سادہ تھی. عام روایت کے خلاف اس مسجد میں صرف ایک مینار بنایا گیا ہے. ایک مینار کا طریقہ مجھے پسند ہے. ایک مینار توحید کی علامت معلوم ہوتا ہے. ہم لوگ نماز سے فارغ ہو کر باہر آئے تو ہر طرف فطرت یعنی نیچر کا ماحول تھا. جامع دارالسلام اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر ہر طرف سرسبز درخت دکھائی دیتے ہیں. جامع کی تعمیر دراصل ایک وادی یعنی ویلی میں ہوئی ہے. اس کے بیرونی حصے میں دور تک پہاڑ دکھائی دیتے ہیں. جامع کے مغرب میں جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ وہی ہے جس کو کیلاش گری کہا جاتا ہے. جامع میں قیام کے دوران ہر وقت علماء کا ساتھ ہوتا تھا. اس واک کے دوران بھی کئی علماء ہمارے ساتھ تھے. میں نے کہا کہ جامع کا یہ خوش منظر جائے وقوع کے وقوع دیکھ کر مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے بہت پہلے ماہنامہ الرسالہ میں ایک مضمون شائع کیا تھا. اس کا عنوان تھا فطرت کی آغوش میں. اس مضمون میں میں نے لکھا تھا کہ میری تمناؤں میں سے ایک تمنا یہ ہے کہ فطرت کے مناظر کے درمیان ایک دینی مرکز بنایا جائے. یہ مرکز گویا ہمارے افکار کا ایک عملی مظاہرہ ہوگا. یہاں جب خدا کی عظمت بیان کی جائے گی تو درخت اور پہاڑ اور آسمان اس کی عملی تصدیق کر رہے ہوں گے، اور چڑیاں اپنے چہچہے کے ساتھ اس کی ہم آواز بنی ہوئی ہوں گی. اب جامع دارالسلام کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا خواب یہاں واقع بن چکا ہے، کیونکہ جامع کا مقصد بھی تقریباً وہی ہے جس کو میں نے نصف صدی سے بھی زیادہ مدت سے اپنا مشن بنا رکھا ہے، یعنی دعوت اللہ کا مشن. ہماری اس واقع کے دوران دوسرے علمائے جامع کے علاوہ جامع دارالسلام کے دونوں بڑے ذمہ دار بھی موجود تھے، مولانا کاکا سعید احمد عمری اور مولانا کاکا انیس احمد عمری. واک کرنے کے دوران میں نے ایک بات یہ کہی کہ یہاں آ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جامع دارالسلام دوسرے مدارس کے مقابلے میں ایک استثناء یعنی ایکسپشن کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی کچھ منفرد خصوصیات ہیں. مثلاً یہاں کی مسجد میں اکثر اوقات طلبہ امامت کرتے ہیں. ہر نماز ایک الگ طالب علم پڑھاتا ہے. ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ طلبہ کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ تعلیم کے دوران تربیت بھی حاصل کرتے رہیں. مارننگ واک کے بعد ہم لوگ لائبریری کی عمارت کے باہر کھلی فضا میں بیٹھ گئے. موسم بہت خوشگوار تھا. یہاں مولانا کاکا سعید احمد عمری اور مولانا ریاض موسی مالا باری کے علاوہ جامع کے اساتذہ اور کئی دیگر علماء موجود تھے. دیر تک مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی. ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ مدارس کے ذمہ داران اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان مدارس کے ذریعے تعلیم کا مقصد تو حاصل ہوا لیکن افراد سازی کا مقصد بہت کم حاصل ہو سکا. میں نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کی شخصیت اس کے شاکلہ بحوالہ سورۃ 17 اور آیت 84 کے مطابق بنتی ہے. شاکلہ سے مراد ذہنی سانچہ یعنی مائنڈ سیٹ ہے. ہمارے مدارس کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں کا پورا ماحول قدیم شاکلے پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ موجودہ زمانے میں حالات بالکل بدل چکے ہیں. ایسی حالت میں ضرورت ہے کہ طلبہ کو لسان عصر میں مخاطب کیا جائے، ورنہ ان کا مائنڈ ایڈریس نہ ہوگا. یہی وہ کمی ہے جس کی بنا پر ایسا ہوا ہے کہ تعلیم دین کے کافی پھیلاؤ کے باوجود ایسے افراد پیدا نہیں ہو رہے ہیں جو جدید معیار پر اسلامی ذہن کے حامل ہوں اور جدید انسان کے سامنے مؤثر انداز میں اسلام کی نمائندگی کر سکے۔ میں نے کہا کہ الرسالہ مشن دراصل اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے شروع کیا گیا۔ غالباً یہ کہنا درست ہوگا کہ پوری مسلم دنیا میں یہ واحد مشن ہے جو اس فکری ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ 1959 میں ایک مشہور ہندوستانی عالم کی ایک کتاب چھپی، اس کا ٹائٹل یہ تھا ردا ولا ابا بکر لہا۔ میں نے اس معاملے کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جدید انسان کا کیس ذہنی ارتاد، انٹلیکچوئل اپوسٹسی کا کیس نہیں ہے، بلکہ وہ ذہنی عدم اطمینان، انٹلیکچوئل ڈسٹسفیکشن کا کیس ہے۔ الرسالہ مشن کے تحت 1976 سے اس بنیاد پر کام شروع کیا گیا ہے، اور اب اللہ کے فضل سے ہر جگہ اس کے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں۔